بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر درود بھیج محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، محفل ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام میں ساجد میموریل ٹرسٹ کے زیر اہتمام یہ عشرہ مجالس منعقد کیا جا رہا ہے، اس کی پانچویں مجلس آپ سماعت کر رہے ہیں کہ جس میں ہمارا موضوع ہے سورہ والعصر اور تحریک امام حسین علیہ السلام، اور اپنے مطالب کو سورہ والعصر کے ذیل میں آپ کی سماعت کی نظر کر رہے ہیں. اذان گرامی، سورہ والعصر قرآن مجید کا ایک ایسا سورہ ہے کہ جس میں انسان کو اس کی حقیقت دکھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے. حق کی نشانی ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ خود حق ہوتا ہے اور اس حق کی روشنی میں انسان کو حقائق نظر آتے ہیں. مثلاً کہ اندھیرا ہے اور آپ روشنی لے کے جاتے ہیں، نور ساتھ لے کے جاتے ہیں، تو روشنی اور نور کی کیا صفت ہے؟ وہ اپنے لیے خود منور ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے راہ کو منور کرتا ہے. نور خود منور ہوتا ہے ذاتاً، دوسروں کے لیے منور ہوتا ہے یعنی ان کو واضح کرنے والا ہے. حق خود منور ہے، حق خود حق ہے، اور جو حق کی روشنی میں دنیا کو دیکھے گا اس کو حقائق نظر آئیں گے. قرآن کریم کی یہ صفت اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے کہ یہ قرآن تا قیام قیامت مسلمانوں کو حق اور حقیقت دکھاتا رہے گا، اس لیے کہ انسان اس مادی دنیا میں آنے کے بعد یہاں کے جھمیلوں، یہاں کے رشتوں، یہاں کے بکھیڑوں میں گرفتار ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ 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 اس پیغام الہی کو بھول جاتا ہے. اس پیغام الہی کو یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اسے مختلف انداز اور روشوں سے باخبر کرتا ہے. قرآن کریم کی تلاوت کا جو ایک سبب بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ انسان حق و حقیقت کو سامنے رکھے. انسان حق کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو حقیقت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے. مثلاً آپ کو ایک پلاٹ پر، ایک رقبہ زمین پر ایک گھر تعمیر کرنا ہے، آپ اپنی مرضی سے گھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں، مکان آپ کا، زمین آپ کی، رقبہ آپ کا، سرمایہ آپ کا، محنت آپ کی، آپ اپنی مرضی سے تعمیر کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر حکومت کا قانون یہ کہتا ہے کہ یہاں آپ کی مرضی نہیں چلے گی. کیوں بھائی؟ زمین میری ہے، سرمایہ میرا ہے، مجھے رہنے میں جیسے چاہوں. ٹھیک ہے کہ زمین آپ کی ہے، سرمایہ آپ کا ہے، مکان آپ بنوائیں گے، خرچہ آپ دیں گے، رہنا آپ نے ہے، لیکن آپ ہر جگہ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے. ایک سٹینڈرڈ ہے، ایک معیار ہے، اس کے مطابق گھر کا نقشہ بنے گا. اگر اس سٹینڈرڈ کے مطابق گھر کا نقشہ بنایا جائے وہ نقشہ قابل قبول ہے. اب آپ اپنے گھر میں دو کمرے رکھیں، ایک بیڈ روم رکھیں، تین بیڈ روم رکھیں، ایک ٹی وی لانج رکھیں، دو رکھیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جو سٹینڈرڈ ہم نے یعنی قانون نے بنایا ہے اس کے مطابق آپ نے اپنے گھر کی تعمیر کرنی ہے. انسان کو بار بار حق و حقیقت کے مطابق اپنی زندگی کی تعمیر اور کنسٹرکشن کرنے کے لیے حکم دیا کہ وہ قرآن پڑھے، اور نماز میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو رکھنے کا جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان قرآن کو فراموش نہ کرے، کتاب خدا کو فراموش نہ کرے، اور خدائی قوانین کو روزانہ خلاصے کے طور پر کیا کرے، اپنے سامنے مد نظر رکھے. اور اسی لیے معصوم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس میں کم سے کم سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. سورہ فاتحہ کو اگر نکال دیا جائے نماز رہی ہے. لہذا نماز میں بھی سورہ فاتحہ یا قرآن کو، سورہ فاتحہ قرآن ہے، سورہ الحمد قرآن کو رکھنے کا فلسفہ یہی ہے کہ قرآن فراموش نہ ہو، خدائی تعلیمات فراموش نہ ہو، تاکہ حق اور حقیقت کا معیار روزانہ تمہارے سامنے رہے. اچھا جناب، اب انسان کو گھر بنوانا ہے تو وہ انجینئر کے پاس جائے گا، انجینئر اس کو ایک اصول و قوانین سے مکتوب ایک صفحہ اس کو دے دے گا، جناب یہ جی اسٹینڈرڈس ہونے چاہیے آپ کے صحیح مکان میں، ایک مکان جو صحیح مکان ہوتا ہے اس میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں. آپ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ دیکھیں، کہیں گے چلے ٹھیک ہے آپ بنائیے یا میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں، ایسا ایسا ہونا چاہیے. وہ ٹھیک ہے آپ کی پسند سرانکھے پہ، میں اپنے قوانین کے مطابق اس کو ڈھالنے کی کوشش کروں گا. جو اختیار، جو قانون، جو لا میرے پاس ہے، میں اس کے مطابق، آپ کی خواہش کے مطابق ایک نقشہ بنا دوں گا. ایک نقشہ بنا کے دیا، آپ کو نہیں پسند آیا، زوجہ کو نہیں پسند آیا، اس کو ایسا کر لیں، کچن بڑا کر لیں، ہال چھوٹا کر لیں، ٹی وی لانچ ادھر ہو، بالکونی ادھر ہو، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اس لیے ہیں کہ درود بھیجے محمد والے محمد پر. ایک دفعہ اور درود بھیجے محمد والے محمد پر. یہ اس لیے ہے کہ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں، چینج کر لیا. کیا زندگی کا نقشہ بنانے کے لیے انسان کو اتنی ہی تگ و دو کرنی پڑتی ہے جس طرح اپنے گھر کا نقشہ بنانے کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے؟ نہیں. آپ ایک دفعہ نقشہ بنوائیں گے، دو دفعہ اس کو چینج کریں گے، تین دفعہ بنوائیں گے، چوتھی دفعہ نقشہ آپ کی خواہش اور قانون کے مطابق ڈھل کے تیار ہو جائے گا. یا یوں کہوں، آپ کی خواہش قانون کے مطابق ڈھل کر ایک نقشے کی صورت تیار ہو جائے گی. تین چار مہینے کے اندر، دو مہینے، ایک مہینے کے اندر یہ نقشہ تیار، اور ایک ڈیڑھ مہینے، دو مہینے، چھ مہینے میں آپ کا مکان تیار. یہ مکان تیار ہو گیا، اب سالوں کے لیے آپ کی چھٹی ہو گیا، بار بار نقشہ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عزیزان گرامی، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ٹی وی لانچ ادھر نہیں، ادھر ہونا چاہیے تھا، یہ بالکونی ادھر نہیں، ادھر ہونی چاہیے تھی، کچن کو اتنا ہونا چاہیے تھا، بیڈ روم کو اتنا ہونا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ. اب جو بھی اس میں آپ اپنی طرف سے لانا چاہیں، نہیں، ایک دفعہ اس کی تعمیر ہوگی اور پھر سالوں کے لیے آپ کی چھٹی ہو گئی، جناب مکان تعمیر ہو گیا. کیا زندگی کی تعمیر کے لیے اتنی ہی تگتو کی ضرورت ہے انسان کو کہ آپ ایک دفعہ زندگی کی تعمیر کر دیں اور اس کے بعد چھٹی؟ جناب سالوں کے لیے نہیں. زندگی ہر آن و ہر لمحے انسانی خواہشات سے متاثر ہو رہی ہے، جذبات سے متاثر ہو رہی ہے. آپ کی فیلنگز، آپ کے جذبات آپ کی زندگی پر حاوی آ رہے ہیں، آپ مغلوب ہوتے جا رہے ہیں. توجہ رکھیے گا، جس طرح ایک گھر بنوانے کے لیے کبھی آپ کی خواہشات آپ پہ غلبہ کرتی ہیں، جناب ایسا ہونا چاہیے گھر، خوب ٹھیک ہے آپ کی خواہش ہے، زمین آپ کی، پلاٹ آپ کا، رقبہ آپ کا، رہنا آپ نے، لیکن جناب قانون کے مطابق یہ گنجائش موجود نہیں ہے. ایسٹ اوپن ہے، ویسٹ اوپن ہے، ایسٹ ویسٹ، ایسٹ اوپن کے اپنے قوانین ہوتے ہیں گھر بنانے کے، ویسٹ اوپن کے اپنے قوانین ہوتے ہیں گھر بنانے کے، تاکہ جو ہوا کا گزر ہے اس کو ایسے رکھا جائے تاکہ ہوا زیادہ سے زیادہ کمرے سے گزر سکے اور انسانی حیات جاری و ساری رہ سکے. عزیزان گرامی، بعین ہی یہی فکر کہ کیا انسان اپنی زندگی کی تعمیر کے لیے ایسے ہی پریشان ہوتا ہے جیسے گھر کے نقشے کے لیے پریشان ہوتا ہے، اور کیا جس طرح گھر کا نقشہ بن جاتا ہے اس کے بعد آپ کہتے ہیں چلو جی چھٹی ہو گئی، اب ساٹھ سال، ستر سال، سو سال، ڈیڑھ سو سال مکان جو ہے وہ بن گیا، کیا زندگی کے لیے بھی کوئی ایسا نقشہ بنایا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. زندگی کو مسلسل ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے، उसको फरमान और ऑर्डर देने की जरूरत है। क्यों? इसलिए कि हर आन और हर लम्हे क्या है, आपका सांस चेंज हो रहा है, आपकी बॉडी चेंज हो रही है, आपके जज्बात तब्दील हो रहे हैं, आपके एहसास आप पर असरअंदाज हो रहे हैं, आप पर और आपके अतराफ वालों पर। मजबूर हैं आप कि अपनी ज़िंदगी की तामीर के लिए 60 साल 70 साल 100 साल के लिए बनाए जाने वाले एक मकान के लिए परेशान हों, एक आर्किटेक्चर के पास जाएं, एक इंजीनियर के पास जाएं, जो अपने इल्म के मुताबिक आपकी ख्वाहिशात को मद्दनज़र रखते हुए एक नक्शा बनाए, उस पर आप तामीर करें। ये सलाहियत अल्लाह ताला ने, ये दर्द, ये परेशानी भी अल्लाह ने अपने बंदों से ले ली है कि तुम्हें ज़िंदगी गुजारने के लिए, नक्शा बनाने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए कि नक्शा किसके पास बनवाऊँ, किसके दरवाजे पे जाऊँ, हिदायत किससे लूँ, ज़िंदगी की तामीर के लिए मसाला कहाँ से आएगा, खालिस मसाला कहाँ से मिलेगा, खालिस सीमेंट कहाँ से मिलेगी, खालिस सरिया कहाँ से मिलेगा, ऐसा मजदूर के जो कम उजरत में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, यही दगदगे होते हैं इंसान को, यही परेशानियाँ होती हैं इंसान को कि लेबर का मसला है, सीमेंट का मसला है, बजरी का मसला है, आयरन का मसला है, आप चाहते कम खर्च बाला नशीन वाला हिसाब। वो खुदा कह रहा है कि इंसान ज़िंदगी मादी गुजारने के लिए ठीक है, तुम घर बनवाने के लिए परेशान हो तो यहाँ जाते हो वहाँ जाते हो, लेकिन ज़िंदगी की तामीर के लिए नक्शा हम देंगे। तवज्जो रखिएगा, वो आर्किटेक्चर जो तुम्हारी ज़िंदगी का नक्शा बनाएगा वो हमारी जानिब से होगा, जो मसाला, जो मटेरियल, जो मवाद, जो मादा ज़िंदगी की तामीर के लिए इस्तेमाल होगा अज़ीज़ाने गिरामी, वो क्या होना चाहिए, वो हमारी तरफ से होगा। अब जाहिर सी बात है कि एक घर को बनाने के लिए एक रेशो होता है, एक नस्बत होती है। मसलन एक ब्लॉक बनाने के लिए, एक ईंट बनाने के लिए बजरी में कितनी सीमेंट मिलाई जाए। आपने सुफाल देखे, सुफाल मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन क्या होते हैं, चिकनी मिट्टी से ये बर्तन बनाए जाते हैं। इस मिट्टी के बर्तन को बनाने के लिए एक इंजीनियर जहन की ज़रूरत होती है। मिट्टी में पानी कितना मिलाया जाए कि ना इतना कम हो कि ये जल्दी खुश्क होकर टूट जाए, आपने दो दिन बनाया, बना बर्तन, खुश्क होकर टूट गया, ना ही इतना ज़्यादा हो, तवज्जो रखिएगा, पानी कि ये मिट्टी जो है कोई जिस्मी सूरत इख्तियार ना कर सके, टिकी नहीं रही है, पानी का रेशो इतना होना चाहिए। अब ये कौन, ये उसका जहन बताएगा जो मिट्टी के बर्तन बना रहा है। अब उसने मिट्टी का बर्तन बनाना शुरू किया, उसके बाद एक मशीन होती है जो गोल गोल घूम रही होती है, उसने उस पेड़े को, मिट्टी के पेड़े को, लोथड़े को उस पर रख दिया, अब आहिस्ता आहिस्ता वो मशीन घूम रही है और वो उसको शेप दे रहा है। अब उसने मसलन एक जग बनाना है, एक जार बनाना है, एक गुलदस्ता बनाना है, गुलदान बनाना है, वो पेंदा बनाएगा। सबसे पहले पेंदा बनाएगा, क्या मतलब, यानी पेंदा चूँकि बुनियाद होती है, बेस होती है, उसको भारी होना चाहिए, लिहाजा वहाँ मिट्टी की मकदार ज़्यादा रखी जाएगी। उसके बाद उसका शिकम बनाया जाता है, शिकम बड़ा होता है लिहाजा उसमें ज़्यादा वसत कैपेसिटी होनी चाहिए। फिर उसकी गर्दन बनाई जाती है, वो गर्दन में नज़ाकत होनी चाहिए। उसके बाद उसके लब और किनारे बनाए जाते हैं, उनमें भी एक नज़ाकत होनी चाहिए। अब अगर जो है जो मोटाई शिकम में होनी चाहिए वो उसकी गर्दन और नेक में आ जाए, और जो नज़ाकत उसकी गर्दन में होनी चाहिए सुराही की या गुलदान की वो उसके शिकम में आ जाए, तो फिर वो खूबसूरती बाकी नहीं रहेगी। यानी एक मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए इंजीनियर जहन की ज़रूरत होती है। तो चिजाए कि एक मकान बनाने के लिए, और फिर एक मकान जो 150 साल चलेगा उसके लिए रेशो का तायुन ज़रूरी है कि जनाब मिट्टी कैसी होनी चाहिए, बजरी कैसी होनी चाहिए, बारीक रेत होनी चाहिए, मोटी बजरी होनी चाहिए, इसमें पानी कितना मिलेगा, सीमेंट कितना मिलेगा। ये दुनिया के मसाइल हैं जो 100-150 साल तक चलेगा, लेकिन आखरत तक की ज़िंदगी की तामीर के लिए खुदावंद आलम फरमा रहा है इसके लिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत तो नहीं है। तुम्हारी ख्वाहिशात अपनी जगह, लेकिन जो कुछ भी है वो हमारी बारगाह से, और जो कुछ भी तुम्हें पेश किया जाएगा उसके लिए हम कुरान करीम तुम्हें दे रहे हैं। कुरान करीम में हर चीज़ का हल मौजूद है। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और यही वजह है कि ان زندگی کے مقصد کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے. یہ جو قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے اسکولوں میں صبح اسمبلی میں, یہ قومی ترانہ پڑھنے کا کیا فلسفہ ہے؟ قومی ترانہ پڑھنے کا فلسفہ یہ ہے کہ اس ملک کے بچوں کے ذہنوں میں اس ملک کے اعلیٰ مقاصد کو راسخ و پختہ کیا جائے. یہ ملک کیوں بنا, کس لیے بنا, اس کا مستقبل اور فیوچر کیا ہے, یہ سب کیا ہے, بچوں کے ذہنوں میں راسخ و پختہ کیا. بار بار روزانہ آپ ریپیٹ کر رہے ہیں. جو جب ایک ملک کے مستقبل کو ذہنوں میں راسخ و پختہ کرنے کے لیے, مقاصد کو راسخ و پختہ کرنے کے لیے آپ قومی ترانہ پڑھتے ہیں, تو کیا زندگی ایسے ہی ہے کہ بس آپ کے کان میں اذان دے دی, اقامت کے دی, مسئلہ ختم ہو گیا, دادا دادی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولیوں سے کہا دیتا, اللہ ایک, پنجتن پاک, امام بارہ, معصوم 14, شہدا کے اللہ 72 اور انبیاء 1,24,000, یہ کافی ہیں؟ نہیں, اس کے لیے بار بار ضرورت ہے. اور یہ میں نے کہا کہ قرآن کو بار بار نماز میں رکھنے اور پڑھنے کا فلسفہ کیا ہے, زندگی کا مقصد ایک خلاصے کی صورت میں تمہارے سامنے آتا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کے پالنے والا ہے, یعنی پوری یونیورس کے پالنے والا ہے. میں اس یونیورس کا ایک حصہ ہوں, آئی ایم پارٹ آف دا یونیورس, میں اس یونیورس کا حصہ ہوں. خدا سب کو پال رہا ہے, مجھے بھی پال رہا ہے, پریشان نہیں ہونا چاہیے. الرحمن الرحیم, دوبارہ کہا وہ رحمان و رحیم ہے, پہلے بھی کہا بسم اللہ میں ہے الرحمن الرحیم, یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں, یعنی وہ رحمان و رحیم ہے, پریشان مت ہو, تم اپنا کام کرو, وہ رحمت کے بادل تمہیں ہمیشہ برسائے گا. مالک یوم الدین, اچھا اتنے رحمان و رحیم کہہ رہے ہو تو اب بے دھڑک مت ہو جانا, غافل مت ہو جانا کہ اچھا ٹھیک ہے خدا رحمان و رحیم ہے معاف کر دے گا. حضرت لقمان علیہ السلام ایک جگہ ملازم تھے, انہوں نے اپنے مالک کو جگایا, مالک نماز شب پڑھو. اس نے کیا کہا, خدا رحمان و رحیم ہے معاف کر دے گا. اچھا نہیں پڑھی نماز. پھر حضرت لقمان نے فجر کے لیے اٹھایا, مالک نماز فجر پڑھ لو. مالک نے, خدا بہت رحمان و رحیم ہے, وہ بھی کوئی مسلمان ہوگا بیچارہ آج کل کا, خدا رحمان و رحیم ہے معاف کر دے گا. صبح ہوئی اور مالک جانے لگا, کہیں گے جاؤ اور گندم کی کاشت کرو کھیت میں, میں بھی بازار سے ہو کے آتا ہوں. اب جو واپس آیا دیکھا حضرت لقمان گھاس بو رہے ہیں, گندم کی کاشت نہیں کر رہا ہے. پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ خدا رحمان و رحیم ہے, گھاس بو رہا ہوں, خدا انشاءاللہ اپنے کرم سے گندم نکال دے گا. تو کہتے ارے یہ کیسے ہو سکتا, دنیا میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ تم گھاس بو اور گندم نکلا ہے؟ تو کہا مالک, جب دنیا کے بارے میں بھروسہ نہیں کہ گھاس کی جگہ گندم نکل آئے گا, تو آخرت کے بارے میں یہ کیوں کر یقین ہو گیا کہ نماز نہ پڑھی ہوگی نماز کا ثواب مل جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رحمان و رحیم میں اتنا مت بہہ جاؤ کہ قبر و قیامت کو بھول جاؤ. فوراً کہا لنے مالک یوم الدین, آخرت کو یاد کرو, قبر کو یاد کرو, اینڈ آف دا لائف یاد کرو, قبر میں جانا ہے. رحمان کہو, رحیم کہو, رحمت کو رحمت کی دعائیں مانگو, لیکن ایسا نہیں ہو کہ قبر و قیامت بھول جاؤ, نہیں, خدا معاف کر دے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اب اس زندگی گزارنے کے لیے اس قبر کی تیاری کے لیے کیا ہے؟ اب خدا نے کہا کہ ہم سے مدد مانگو, ہم سے دعا کرو, ہم تمہاری مدد کریں گے, ہم تمہارے ہاتھوں کو تھامیں گے. زندگی گزارنی ہے, آرکیٹیکچر ہم دیں گے, مسالہ چاہیے ہم دیں گے, میٹیریل چاہیے ہم دیں گے, وہ انجینئر جو گھر بنائے گا وہ ہم دیں گے, سب کچھ ہم دیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم سے ہماری عبادت کرو, ہم سے مدد مانگو. پھر آپ کہتے ہیں خدا ٹھیک ہے میں تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں, لیکن میری حفاظت فرما, میری مدد فرما. مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, آپ کیا کہے؟ اہدنا الصراط المستقیم, خدا اس پوری زندگی گزارنے کے لیے, قبر تک جانے کے لیے مجھے صراط مستقیم کی ضرورت ہے, مجھے سیدھے راستے کی ضرورت ہے. گھر میں ہوں یہ صراط مستقیم نظر آئے کہ زوجہ سے, بچوں سے, شوہر سے, بڑوں سے, چھوٹوں سے پیار محبت سے بات کروں. گھر میں ہوں تو اس طرح بازار جاؤں تو اس طرح, تجارت کے لیے جاؤں تو حلال و حرام کی پیروی کرنے والا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, اے خدا میرے لیے آئیڈیل بھیج, میرے لیے مثال بھیج, میرے لیے عملی نمونہ بھیج کہ میں کس کی پیروی کروں. भाई आप घर बनाते हैं, कहते हैं फलां जैसा घर बना दो, फलां जैसा घर बना दो, फलां जैसा घर बना दो, उसका एलिवेशन ऐसा होना चाहिए, उसका लुक ऐसा होना चाहिए, उसकी बालकोनी ऐसी होनी चाहिए। अब आप घर बनाने के लिए मुख्तलिफ तस्वीरें ला के देते हैं, अपनी आइडिया को पेपर पर मुंतकिल करते हैं। खुदा कह रहा है अपनी आखरत की ज़िंदगी और दुनिया की ज़िंदगी के लिए एक आइडियल की ज़रूरत है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अब कह रहे हैं सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, ए खुदा जिन पर तेरी नेमतें नाज़िल हुई हैं उनको मेरा आइडियल बना, न के वो लोग जो गुमराह हुए और गाफिल हो गए। ये है जिंदगी गुजारने का, ये है फलसफा कुरान को। और इस कुरान ने आकर जिंदगी का मकसद हमारे सामने वाज़ह किया। सूरह वल असर को हकीकत को बयान कर रही है। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क्या कह रही है, इंसान घाटे में हो, परेशान हो, थोड़ा सा इतना लौबाली मत हो, इतने सोतू मत हो जाओ कि सब चीज़ को बोल जाओ। इन इंसान अलफ़ोस, इंसान घाटे में गुफ्तगु हो चुकी है। इल्लल्लज़ीन, चार सिफात बयान की सूरह वल असर गज़ेल में, क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हुसैनी तहरीक, यह हमारा मौजू है। इल्लल्लज़ीन, पहली चीज़ क्या है, ईमान। दूसरी चीज़ क्या है, अमल सौले, नेक अमल। तीसरा नुक्ता जिसको कुरान ने कहा कि अदाब से बचना चाहते हो, निजात हासिल करना चाहते हो, क्या है, व तवासव बिल हक, तवासव यानी वसीयत करना, सिफारिश करना, ताकीद करना। तवासव बिल हक व तवासव बिस सब्र, सब्र और हक बात की नसीहत करते रहो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहरीक में भी हमें ये चार सिफात नज़र आती हैं। जितने भी शहदा थे वो जब जा रहे होते थे ना और आखिरी वक्त होता था, वो कहते थे अना उसी का बेहदा, ये तवासव बिल हक, हकों ने इमाम है। सिरात मुस्तकीम क्या है, सिरात मुस्तकीम यानी अली इब्ने अबी तालिब, अमीर मोमिनीन के अन सिरातल मुस्तकीम, रसूल के बाद सिरात मुस्तकीम चाहिए। तो सिरात मुस्तकीम कहाँ से पता चलेगी, गदीर खुम के मैदान से पता चलेगा कि सिरात मुस्तकीम कौन है और उरवतुल वुस्का कौन है, जो कभी लोगों से अलग नहीं हो सकता। अमीर मोमिनीन, मैं सिरात मुस्तकीम हूँ, यानी विलायत को लोगे तो फिर हमेशा सिरात मुस्तकीम में गामजन रहोगे। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चुनाचा ये जो हमें हुक्म दिया गया है कि हम करबला को और वाकई करबला को सामने रखें, उसकी वजह यही है कि हक हमारे सामने मुजस्सम हो जाए। वो क्या कहता था शहीद, उसी का बेहदा, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ इस हुसैन की हिफाजत करना, इसकी नुसरत मदद करना। हर शहीद एक दूसरे को ये तलकीन करता था, उसे पता था कि ये छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तहरीक में खुसूसन शब आशूर और रोज़े आशूर, हमें इमाम के दो ऐसे इकदामात मिलते हैं जो बहुत अजीब हैं। रात को चराग गुल करके कह रहे हैं जो जाना चाहता है चला जाए, बैल उठा लेता हूँ। सुबह आशूर मैदान में निकल के कहते हैं हल मिन नासर या अंसर, है को जो मेरी मदद के लिए आए। अब जो इमाम को ना समझे, इमामत को ना समझे, वो ये कहते यार ये दो मुतजाद डिफरेंट बयानात इमाम से क्यों हैं। रात में कह रहे हैं चले जाओ, दिन में कह रहे हैं आ जाओ। जो अपने हैं उनसे कह रहे हैं चले जाओ, जो दुश्मन हैं उनके सामने कह रहे हैं कोई है तो आ जाए। आयतुल्लाह हायरी शिराज़ी, खुदा उनकी हिफाजत फरमाए, फरमाते हैं कि इमाम का ये कहना कि रात की तारीकी में चले जाओ और दिन में कह रहे हैं आ जाओ, इसके पीछे हिकमत है। करबला को ता कयाम कयामत रहना है, पाकीज़ा लोगों का काफिला है, लिहाजा इनमें पाकीज़ा लोग रहेंगे। पाकीज़ा लोग कहाँ से कह रहे हो, दलील है मेरे पास। ज़ियारत वारसा में क्या पढ़ते हैं, तुब तुम व तौबत अल अर्दुल लती फीहा तुफिंतुम, शहादा करबला, आप पाक हो गए शहादत से और वो ज़मीन पाक हो गई जिसमें आप दफन हुए, यानी शहादा करबला दफन हुए वो ज़मीन पाक हो गई। तो वो जो रखेगा, यानी हुसैन की मईयत में शहीद होने वालों की खसूसियत ये कि ज़मीन पाक हो गई। आप क्या कह रहे हैं कि रात की तारीख में कह रहे हैं चले जाओ, दिन में कह रहे हैं आ जाओ। यानी गोया हुसैन ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इनमें कोई ऐसा है कि जिसमें सलाहियत नहीं है वो चला जाए, और उधर से दिन में कह रहे हैं कि आ जाओ, यानी अगर उनमें कोई अच्छा है तो आ जाए, ताकि रोज़े क़यामत तक हुसैन का ये फेल मैदान कर्बला में सब हो जाए कि किसी का रास्ता ज़बरदस्ती रोका नहीं, बैत उठा के जाने की इजाज़त दी और इस्तगासा करके आने की इजाज़त दी है। यह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम। इस तरीके से दर हकीकत इमाम आली मुकाम ने आने और जाने की इजाज़त दी। हुआ इल्ला लोग कहते हैं इमाम हुसैन ने ना किसी को बुलाया था ना किसी को जाने दिया था, जो आ गए थे वो फंस गए थे। नहीं, तवासाउ बिल हक व तवासाउ बिस सब्र, ये क्या है, यानी इमाम कह रहे हैं कि जो जाना चाहता चला जाए, अगर कोई बुरा है चला जाए, नहीं गए। कोई आना चाहता है आ जाए, दरवाज़ा खुला है हुसैन का। लिहाजा करबला को इस तनाज़ुर में देखें तो चार निशानियाँ बयान की हैं अल्लाह ताला ने इंसान को गुमराही से निजात देने के लिए, हक व हकीकत की ज़िंदगी पाने के लिए। पहली चीज़ ईमान है, अगर ईमान ना हो इंसान की ज़िंदगी बेकार व अबस है। दूसरे अल्फाज में जो कहूँ कि आप एक घर बनाएं, उस घर में सरिया ही नहीं हो, सरिया नहीं होगा, लोहा नहीं होगा, आयरन नहीं होगा, तो वो ज़्यादा नहीं चल सकेगा ज़िंदगी। बेईमान ज़िंदगी ज़्यादा नहीं चल सकती, यहाँ चल जाएगी 60 साल 70 साल, आगे नहीं चल सकती, क्योंकि आखिरत की ज़िंदगी का दारोमदार इसी ईमान पर है। ये ईमान क्या है? इमाम हुसैन की तहरीक में कुरान का बयान करदा ईमान कहाँ नज़र आए? ईमान यकीन को कहा जाता है अज़ीज़ाने गिरामी। मसलन आपको इल्म है कि बाहर बारिश हो रही है, आपको इल्म है, इल्म यानी इंफॉर्मेशन है, इल्म है, नॉलेज है, लेकिन आपने देखा नहीं है, सुना नहीं, कोई आसार नहीं आ रहा है, ये आपका इल्म है। आप बाहर गए, आपने देखा वाकई बारिश हो रही है और आपने पानी को महसूस किया बरस रहा है, इस यकीन को, इस हक को महसूस किया। इसीलिए हक के तीन दर्जे हैं, एक इल्मुल यकीन होता है, एक ऐनुल यकीन होता है, एक हक़ुल यकीन होता है। कुरान में बयान किया गया है इल्मुल यकीन, यानी आपको इल्म है, इंफॉर्मेशन है, सही, बारिश हो रही है, इल्मुल यकीन है। एक ऐनुल यकीन, ऐन कहते हैं आँखों, यानी आपने आँख से आगे देखा बारिश हो रही है और फिर उसको महसूस किया पानी को, ये आपको हक़ुल यकीन हासिल हो गया। ईमान में ये तीनों दर्जे मौजूद होते हैं, यानी इल्म भी होता है, आँखों से देखा भी जाता है, और हक़ की मंजिल, हक़ से मराद क्या है, यानी आपके दिल को भी यकीन आ गया। अब अगर कोई कहे बारिश नहीं हो रही, आप कहेंगे हो नहीं सकता, मेरा मुझे हक हासिल हो गया है, मैंने देखा, मैंने इल्म हासिल किया और ये बात मेरे ज़हन व क़ल्ब पे छा गई। ये वो चीज़ है जो इमाम हुसैन की तहरीक में नज़र आती है। सिर्फ इल्मुल यकीन नहीं है, सिर्फ ऐनुल यकीन नहीं है, हक़ुल यकीन की मंजिल पर हैं। एक सुन्नी आलिम महमूदुल अक्काद कहते हैं, अहले सुन्नत आलिम दीन, के शहदाए करबला जब लड़ रहे थे, जो तरो जो तलवार और तीर और तबर जो उनके जिस्मों पर रहे थे, वो गोया ऐसे थे कि जैसे उन पर फूल फेंके जा रहे हों। तवज्जो रखिएगा, अहले सुन्नत आलिम दीन मिस्र के महमूद अल अक्काद कहते हैं, अस्हाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्मों पर जो तलवारें नेदे छुरी चाकू चल रहे थे, गोया ऐसे थे कि उन पर फूल फेंके जा रहे हों। किसी ने सवाल किया, क़िबला ये बताइए दलील क्या है? कहा कि भाई तुमने कुरान नहीं पढ़ा, सूरह यूसुफ में है कि जब सूरह यूसुफ में ख़वातीन के हाथों में छुरियाँ देकर फल देकर बैठा दिया और यूसुफ से कहा यूसुफ निकल के ज़रा इनके सामने गुजर के जाओ, खुदा के एक बंदे के ज़ाहिरी हुसन को देखकर जनान मिस्री ने अपने हाथों को काट डाला, उनको एहसास और तकलीफ़ और दर्द न हुआ, एक नबी के एक इंसान के हुसन को देखकर अपने हाथ काट डाले इंसान तकलीफ़ न हो, ये यूसुफ का हुसन है और इमाम का हुसन इससे ज़्यादा है। यो यूसुफ के हुसन में महव होकर जनान मिस्री हाथ काट डाले पता न चले, और ये असाब हुसैन जमाल हुसैनी में महव होकर इतने महव हो गए थे कि तलवारों के वार फूल की मानंद नजर आ रहे थे। यह है हक़ुल यकीन की मंजिल, और ये सिर्फ इमाम हुसैन को हासिल नहीं था हक़ुल यकीन, जितने भी असहाब थे सबको हक़ुल यकीन था। इल्मुल यकीन नहीं, सिर्फ नॉलेज थी, हक है, क़याम करना चाहिए, عین الیقین نہ انسان بلکہ حق الیقین کے منزل پہ دے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ایمان یعنی اپنے ہدف زندگی پہ یقین. حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی اٹھا کے دیکھیے, اپنے ہدف پہ یقین ہے. میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں 2500 برس, 2500 سال کی زندگی, 950 سال تبلیغ. گنتی کے آدمی مان لائے, گنتی کے آدمی. یہ یقین تھا حضرت نوح کا. روزانہ کھڑے ہوتے ہیں, پتھر کھاتے ہیں, زخمی ہوتے ہیں. لوگ آتے تھے بچوں کو لے کر, کہتے تھے بیٹا سارے کام کرنا, زندگی میں اس بوڑھے نوح کی بات نہیں ماننا. بڑی عمر کے تھے نا, کئی نسلیں ان کے سامنے سے گزر گئیں. سارے کام کرنا, اس نوح کی بات نہیں ماننا. حضرت نوح جب بیان کرتے تھے, خطاب کرتے تھے, کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے, کپڑا ڈال لیتے تھے, سروں کو چھپا لیتے تھے. یعنی جو بیہیویئر کی اذیت ہوتی ہے, سلوک, مثلاً اس کو بہت سادی زبان میں عرض کروں, آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں میں نااتفاقی ہو جاتی ہے. وہ بظاہر دستوں گریبا نہیں ہوتے, لیکن ان کا بیہیویئر ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہوتا ہے. ان کی بے رخی ایک دوسرے کے لیے قاتل بن جاتی ہے. اگر یوں کہوں کہ ایک دوسرے دستوں گریبا ہو جائے تو بہت زیادہ آسان تھا. یہ بے رخی انسان کو مار دیتی ہے. بعض اوقات انسان زمین میں گڑ جاتا ہے, بعض اوقات انسان قابل نہیں رہتا کسی کے سامنے کر, بے رخی. یہ بیہیویئر جو ان لوگوں کا تھا, حضرت نوح کی قوم کا, یہ حضرت نوح کی امیدوں پر پانی پھیرنے کے لیے کافی تھا. ایک دن نہیں, دو دن نہیں, ایک سال نہیں, دو سال نہیں, 60 سال نہیں, 950 سال. اور 950 سال کو آپ 364-365 سے مل رہا ہے, بلا کرے پتہ چل جائے گا کتنے مہینے اور کتنے دن بنتے ہیں. روزانہ کا یہ کام ہے, یہ ہے ایمان, کہ انسان اگلے دن پھر ایک نئے ولولے کے ساتھ کھڑا ہو. حضرت ابراہیم, ایمان تھا مقصد پر. دیکھ رہے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں بتوں کی پرستش نہیں کرو, عبادت نہیں کرو, دعا نہیں مانگو, ان کے سامنے جھکو نہیں, یہ پھر ان کے سامنے جھکے ہوئے, پھر ان کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں, پھر نظر و نیاز کر رہے ہیں, پھر ہاتھ بڑھا رہے ہیں, پھر سروں کو جھکا رہے ہیں. یہ ایمان تھا. اور پھر جب گرفتار کر لیا گیا, جب قید کر لیا گیا, جب ان پر عدالت کا مقدمہ چلایا جا رہا ہے, فیصلہ سنا دیا کہ آگ میں ڈال دیا جائے ابراہیم کو, فیصلہ سنا دیا گیا. فیصلہ سنانے کے بعد بھی اطمینان ہے, منجیق میں باندھ دیا گیا, اطمینان ہے, ایمان ہے اپنے مقصد پر. منجیق کے تناب کو کاٹ دیا, ہوا میں جا رہے ہیں آگ کی طرف. آگ کو کئی مہینے دہکایا گیا, کئی فٹ بلند آگ جو بہت دور سے مشاہدہ کی جا سکتی تھی, جس کی تپش اتنی تھی کہ وہ قریب نہیں جا سکتا تھا, اس آگ میں منجی کے ذریعے سے پھینکا جا رہا ہے. ایمان اتنا مستحکم ہے. جبرائیل آتے کہتے ہیں کوئی حاجت ہے, کہتے ہیں کوئی حاجت نہیں ہے, اللہ اکبر. ایمان ابراہیم یہ ہے. تو کہا کہ مسئلہ کیا, کیوں سوال نہیں کرتے؟ کہا کہ سوال اس لیے نہیں کر رہا, علم ہو حالی کفا بے سوالی, میرے رب کو معلوم ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں, لہذا میرا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں اپنے رب پہ ایمان رکھتا ہوں. یہ حضرت ابراہیم کا, آگ میں ڈال دیے گئے. اس ایمان کی وجہ سے یا نارو کونی بردن و سلامہ کا مزاق قرار پائے. یہ ایمان ہے کہ شب و روز محنت کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ کلیم اللہ, ہجرت کا حکم دیتے ہیں. رات کی تاریکی میں ہجرت کی بن اسرائیل نے. کیا ہوا؟ دریا کے کنارے, سامنے دریا, پیچھے فرعون کی فوج تلواریں لیے. لوگ پریشان ہیں, مارے گئے موسیٰ. اب یہاں پہ لوگ تھے, پھنسا دیا, مروا دیا, ہیں سامنے دریا, تیرنا بھی نہیں آتا موسیٰ. پیچھے کم سے کم محنت مزدوری کر رہے تھے, ذلیل تھے, غلام تھے, نوکر تھے, انہی کا جھوٹا کھاتے تھے, جھڑکیاں سنتے تھے, لاتے کھاتے تھے, جوتے کھاتے تھے, جو کچھ بھی تھے. زندگی دال روٹی تو مل رہی تھی غلامی کی, اے تو سامنے تم نے موت کے سامنے کھڑا کر دیا. حضرت موسیٰ کو اطمینان ہے, ایمان ہے, کیا کہہ رہے ہیں, میرا رب میرے ساتھ ہے, میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ میری ہدایت کرے گا. اور یہی ہوا, فاضرب اپنے عصا کو مارو بے عصا کل حجر, اور راستہ کھل گیا. یہ ایمان تھا انبیاء کی تعلیمات میں. آپ کو یہ ایمان ان کی سیرت میں ملے گا. بعین ہی یہی ایمان امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں ہے, آپ کی تعلیمات میں, آپ کی کربلا میں ہے. اور نہ صرف کربلا میں بلکہ تمام شہداء کربلا میں موجود ہے. بقول ایک اہل سنت عالم دین کے کہ جو کام امام حسین نے کرنا تھا اور کیا, اگر امام حسین نہ ہوتے تو اصحاب حسینی میں سے ہر صحابی وہی کام کرتا جو امام حسین نے کرنا تھا. توجہ ہے جناب گرامی. لہذا اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے. مجھے نہیں پتا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. خواتین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جب سر میں نوحہ مرسی السلام پڑھیں تو اپنی آواز کو نامحرم کے کانوں تک پہنچائیں, شرعاً جائز نہیں ہے, خواہ وہ مجلس ہو, مرثیہ ہو, میلاد ہو. لہذا اگر یہ انتظامیہ کی طرف سے ہے تو اس چیز کا نوٹس لیں. یہ امام حسین کی عزاداری میں اپنی طرف سے کوئی ایسا کام کرنا جو شریعت کے منافع ہو, ایسی عزاداری قبول نہیں ہوتی. لہذا اس سے ہماری مجلس بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے اور ان کی عزاداری میں بھی شرع اشکال پیدا ہو رہا ہے. اس کو نوٹس کیا, اس کو نوٹ کیا جائے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. کیونکہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. لہذا عورت اگر سر میں, لہن میں, طرز میں کوئی چیز پڑھ رہی ہے, کوئی بھی چیز ہو, وہ اپنی آواز کا ظاہر کرنا, افشا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. پہنچے جائے کہ امام حسین کی عزاداری میں, وہ سونے میں سہاگا ہوگا, ایک کام غلط, اور پھر عزاداری میں کی جائے اس سے زیادہ غلط ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. لیکن کیا کیا جائے, ہمارے یہاں کچھ لوگ امام حسین سے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ان کی شریعت امام حسین سے زیادہ ہوتی, کہتے ہیں ہم زیادہ جانتے ہیں, ہمیں عزاداری کرنی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہمیں عزاداری کرنی ہے, حلال و حرام کوئی بھی ہو, مولا کا غم منائیں گے, مولا کی خوشی منائیں گے. اور خوشی منانے میں تم شریعت کو رون ڈالو, دین کو رون ڈالو, تعلیمات آئمہ کو رون ڈالو, نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ آئمہ سے بڑھ کر عالم فاضل ہو جاتے ہیں, پھر یہی اشر ہوتا ہے. ان کو سمجھائے بجائے, بتائے بجائے, سمجھائے بجائے ان کے کانوں میں جونی, ان کو مولا کا غم منانا ہے, مولا ناراض ہو خوش ہو, ان کو اس سے مسئلہ نہیں ہے, مولا کا غم منانا ہے. لہذا متوجہ رہیں کہ ہم نے کس طریقے سے ادا کی. کربلا یہی ہے کہ دین کو سمجھو, شریعت کو سمجھو. عزیزان گرامی, درود بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ ایمان امام حسن کی تاریخ میں نظر آتا ہے. ہر صحابی جو کربلا موجود ہے وہ اس ایمان کا مالک ہے. یہ ایمان کیا ہے, یعنی میں حسین کے ساتھ جاؤں گا تو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے گا. ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اور یہ گفتگو کر رہے ہیں, ہمارے لیے گفتگو کرنا بہت آسان ہے. یہ جو واقعہ کربلا پہ کچھ فلمیں اور کچھ ایسے ڈرامے بنائے گئے ہیں, فلمیں بنائی گئی ہیں کہ جو واقعہ کربلا کی عکاسی کرتی ہیں, فلمایا گیا ہے, ان کو دیکھیں ضرور. دیکھیں کہ جس میں دکھایا ایک شخص جا رہا ہے, سامنے تلواریں, سامنے موت ہے. ایران عراق جنگ میں جنگ کے مناظر کو فلمانے کے لیے ایک کیمرہ مین ہوتا تھا جو ہر بٹالین کے ساتھ ہوتا تھا تاکہ اس کو کیپچر کیا جائے. جس طرح واقعہ کربلا میں راوی موجود تھے, ادھر کے بھی ادھر کے بھی, جو ایک ایک واقعات لکھ رہے تھے, کیپچر کر رہے تھے قلم کے ذریعے سے. آج کے دور میں اس کو فلمایا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک علاقہ تھا جہاں پہ بارودی سرنگیں تھیں اور وہاں سے گزرنا تھا, گزر کے پھر دشمن پہ حملہ کرنا تھا عراق پر. لیکن مصیبت یہ تھی کہ وہ پوری بارودی سرنگیں وہاں بچھی ہوئی تھیں اور وہاں جس نے جانا تھا, یعنی 100% موت, 100% موت. اور اگر مرا بھی نہیں تو ہاتھ پیر ٹوٹا ہوا اس کے پاس ہوگا, اگر بچ بھی گیا, ہاتھ غائب ہوگا, پیر غائب ہوگا, آدھا بدن غائب ہوگا. خیر قرعہ کشی کی گئی, فلاں فلاں افراد, کچھ لوگوں نے کہا ہم خود جائیں گے, یعنی رضاکارانہ طور پہ کہا کہ ہم خود اس کام کے لیے جائیں گے. رات کی تاریکی میں جہاں سے وہ علاقہ شروع ہوتا تھا وہاں پر ایک باڑھ لگی ہوئی تھی, اس کے بعد بارودی سرنگیں. ایک ایک نوجوان جاتا اور جانے کے بعد تھوڑی دور رات کی تاریکی میں جاتا, ایک دھماکہ ہوتا, روشنی پھیلتی اور اس کے بعد ختم. پھر ایک اور نوجوان جاتا, وہ تھوڑا سا اور آگے جاتا, پھر تھوڑی دیر بعد دھماکہ ہوتا, اس کا پاؤں کسی بم پر کسی بارودی سرنگ پہ پڑتا, حصوں بخروں میں تقسیم ہو جاتا. آخر میں کہتے ہیں کہ ایک نوجوان بچا. یہ جو فلم بنا رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ آخر میں ایک نوجوان بچا. ایمان کی بات کر رہا ہوں میں تاکہ آپ کو کربلا کے ایمان کو محسوس کرنے میں آپ کو مدد حاصل ہو سکے. دو واقعے سناؤں گا, ایک واقعہ کس کے بعد, اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. اس نے دیکھا یہ نوجوان گیا اس علاقے میں جہاں باڑ لگی ہوئی تھی, اسے اندر گیا واپس آ گیا. اب یہ اس کی فلم بنا رہا ہے. اس نے کہا یہ شاید نوجوان ہے, 20-22 سال کا نوجوان ہے, شاید اس کی منگنی ہوئی ہو, شادی ہوئی ہو, بچہ ہو, دنیا کی محبت آ گئی ہو, بالآخر انسان ہے, انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے. واپس آیا اور اس نے آ کے اپنے جوتے اتارے, اور جوتے اتارنے کے بعد دوبارہ جانے لگا. یہ کیمرہ مین کہہ لگے مجھے بڑا تجسس ہوا کہ اس نے یہ کیا کام کیا. میں گیا اور اس سے کہا کہ تم بتاؤ کہ تم گئے تھے, کوئی دنیا کی محبت تھی کیا تھی, ان جوتوں میں کوئی خاص بات ہے جو تم اتار کے جانا چاہتے ہو. دیکھیے یہ ہے ایمان, اس کو کہتے ہیں ایمان. اس نے کہا کہ دیکھیے ہم نے مر جانا ہے جیسے مجھ سے میرے پہلے ساتھی مر گئے, شہید ہو گئے, ان کے جسم ہوا میں بکھر گئے, میں نے بھی جانا ہے اور میں جا رہا ہوں. لیکن جب میں گیا تو مجھے یاد آئی میرے جوتے نئے ہیں, حیف ہے کہ میں مر جاؤں میرا جوتا بھی ضائع ہو جائے, تو میں جوتا اتار کے اس لیے جا رہا ہوں تاکہ یہ جوتا کسی اور فوجی کے کام آ جائے. انسان مرتے وقت اتنا ایمان رکھتا ہو, اتنے ہوش حواس میں ہو. ایک کرکٹ کی دنیا کے لیے کہ جب چند بالوں پہ چند رن چاہیے ہوتے ہیں اور چھکا چوکا لگا دیا جائے, ہم کہتے ہیں سبحان اللہ کیا ذہانت ہے جناب. آپ نے فیلڈنگ کو دیکھتے ہوئے بالر کو جناب دیکھتے ہوئے اس تمام سازشوں میں پانی پھیر دیا, منصوبوں کو ناکام کر دیا, آپ نے پاکستان کو جتا دیا, ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ ذہانت ہے, یہ ذہانت ٹھیک ہے کھیل کے میدان میں. ذہانت یہ کہ انسان موت کے منہ میں جا رہا ہے, ختم ہونے جا رہا ہے اس کا جسم, موت اپنے پروں کو پھیلائے کے لیے آ جائے میری آغوش میں شہادت کی موت, اور وہ جائیں اور واپس آئیں اور جوتوں کو اتارے کہ جوتا کسی اور کے کام آ جائیں. یہ ذہانت, یہ بصیرت, یہ ایمان کہاں سے آئے گا؟ یہ کربلا سے آیا عزیزین کرام. یہی 26 سال کا محسن حججی جس کو شام میں جس کو قتل کیا گیا, شہید کیا گیا, یہ کون تھا؟ 26 سال کا تھا. 40 دن یا 40 شب بدھ یہ جمکران گیا کہ مولا مجھے شہادت چاہیے اور دو مرتبہ چاہیے. چالاکی سنا ہے نا, بڑا چالاک ہے انسان, جہاں موقع ملتا ہے انسان چالاکی کر کے آگے پیچھے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. یہ ذہانت ہے. اس نے کہا مولا دو مرتبہ شہادت چاہیے. لوگوں نے پوچھا دو مرتبہ کون سی؟ کہا کہ ایک دفعہ ابھی بیوی کے حرم کی حفاظت کے لیے, ایک دفعہ امام کے ظہور کے وقت مجھے شہادت چاہیے. یہ ایمان ہے؟ توجہ ہے زندگی کے نام. میں یہ واقعات عام انسانوں کے اس لیے بتا رہا ہوں, اس دور میں ایسے لوگ ہیں جو ایمان کی حلاوت اور شیرینی کو محسوس کر رہے ہیں. یہ سمجھ میں آ جائیں تو کربلا کے شہداء سمجھ میں آ سکتے ہیں, حالانکہ زمین و آسمان کا فرق ہے. ان کے پاس جو کچھ ہے, شوق شہادت, جذبہ شہادت, یہ سب کربلا کا صدقہ ہے. اور پھر وقت آخر جب اس کو گرفتار کیا گیا, اس کی جو تصویریں آئی ہیں, آنکھوں میں کہیں خوف کے بادل نہیں, کہیں اضطراب نہیں, کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ یقین کہ میں اپنے مولا اور آقا امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں, یہ یقین ہے, یہ ایمان ہے. اور وہ خود کہتا ہے اے مولا مجھے ایسی شہادت ملے کہ میں مصائب میں تو آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کون؟ شہید محسن حججی, 26 سال کا, اپنے 2-1.5 سالہ بیٹے کے نام وصیت کر کے جا رہا ہے, بیٹا مجھے بیوی کے حرم کی حفاظت کے لیے جانا ہے. میں قمہ دانی کے ذریعے سے بھی خون نکال سکتا ہوں محبت اہل بیت میں, میں چھڑیاں بھی مار سکتا ہوں, لیکن میں اصل میں اپنے خون کا نذرانہ بیوی کے حرم کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ رہتی دنیا میں یہ بات رہ جائیں کہ اصل عزادار وہ ہے کہ جو مقاصد آئمہ کے لیے روزہائے آئمہ اور معصومین کے لیے اپنی جان سار کرتا ہے، بیٹے کو کہتا ہے بیٹا میں جا رہا ہوں اور تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ تیری ماں تجھے یہ بتائے کہ تیرا باپ روزہ حضرت زینب کی حفاظت کے لیے شہید ہوا ہے۔ یہ ہیں ایسے نوجوان، ہیں ایسا ایمان، کمی نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی ایسے بہت سارے نوجوان جن کو علم تھا کہ ان کا انجام کیا ہوگا، ان کو کس بے دردی سے مارا جائے گا، لیکن انہوں نے ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی کا رویہ اور رخ تبدیل نہیں کیا۔ شہید سپت جعفر مسلسل دھمکیاں ملی ہیں، آپ باہر چلے جائیے، کینیڈا چلے جائیے، فلاں ملک کرنے، فرار ہو کے نہیں جاؤں گا یہاں سے۔ ہیں ایسے شہدا ہمارے یہاں پاس جنہوں نے یہاں سے فرار نہیں کیا، آخر وقت تک ڈٹے رہے ایمان کے ساتھ، یقین تھا ان کو۔ عزیزان گرامی، اپنے بچے کے نام کہتا ہے کہ میں تجھے اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، بتا کے جا رہا ہوں کہ تیری ماں تجھے بتا تیرا باپ روزہ حضرت زینب کی حفاظت کے لیے شہید ہوا ہے۔ یہ ایمان ہے کربلا کا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے، اپنے مقصد پر ایمان ہو، اپنے ہدف پر ایمان ہو، اپنے خدا پر ایمان ہو، اپنے امام پر ایمان ہو۔ امام حسین جہاں بلا رہے ہیں وہاں ننگی تلواریں ہیں، وہاں پیاس ہے، وہ دنیا نہیں ہے، وہ سیج نہیں سجی، وہ حجلے عروسی نہیں ہیں، وہ نرم گدے نہیں ہیں، وہاں موت ہے، وہاں شہادت ہے، وہاں مصائب ہیں، وہاں آلام ہیں، وہاں سختیاں ہیں۔ جب انسان ایمان لے آتا ہے، ولایت پہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اپنے امام کی صدا پہ لبیک کہتا ہے، اس پہ ایمان لے آتا ہے۔ اور کربلا میں ایسے شہدا تھے، سن و سال مختلف تھے، لیکن ان کا ایمان اپنے مولا اور آقا پہ ایسا تھا کہ آنکھ بند کر کے چلنے کے لیے تیار تھے۔ اور ان شہدا میں سے آج جن شہدا کا تذکرہ ہے، وہ ہیں زینب کے لال اون محمد، جس سن و سال کے لحاظ سے بہت چھوٹے ہیں، لیکن ایمان کے لحاظ سے بہت بلند ہیں۔ کیسا ایمان ہے؟ تیار ہے۔ روزے عاشور جناب زینب بار بار دیکھیں، ابھی تک زندہ ہو؟ حیرت سے پوچھیں، ابھی تک زندہ ہو؟ مادر گرامی، ہم کیا کریں، ہم جب بھی گئے مولا نے اجازت نہیں دی۔ اچھا، مولا اجازت نہیں دے رہے، زینب کون ہے؟ ضمن عقد شرط کی ہے کہ اگر حسین کو کہیں جانا پڑے، حضرت عبداللہ سے شرط لی کہ میں حسین کے ساتھ جاؤں گی، حضرت عبداللہ آئے، دونوں بچوں کو جناب زینب کے حوالے کیا، زینب کو رخصت کیا، امام حسین کی خدمت میں آئیں، بچوں کا ہاتھ تھاما، سر پہ چادر ڈالی، امام کے خیمے میں پہنچی بی بی زینب۔ بھیا، آپ ان کو اجازت نہیں دے رہے، امام حسین نے کہا، بہن زینب، ان کا باپ نیا نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس عالم غربت میں تم ان کا دکھ و درد، ان کے لاشیں دیکھو۔ جناب زینب نے کہا، بھیا ایک سوال کا جواب دے دو۔ کہا، کہو بہن۔ کہا کہ اگر روز قیامت میری ماں فاطمہ زہرہ نے پوچھ لیا، زینب میرا لال تو شہید ہو گیا، تیرے لال محفوظ رہے، کیا جواب دوں گی میں؟ اللہ اکبر، یہ ہے ایمان زینب سلام اللہ علیہ۔ بس امام نے سر جھکا لیا، اجازت مل گئی۔ عباس سے جاؤ، شہزادوں کو تیار کرو۔ مولا عباس کے مصائب میں سے، شہادت سے پہلے بھی عباس مصیبتوں سے گزرے ہیں، بڑے مصائب سے گزرے ہیں، ان مصائب میں سے ایک مصائب یہ ہے، شہداء کو، مجاہدوں کو تیار کرنا، اور خصوصاً ان مجاہدوں کو جن کے سر کے لیے خود نہیں ہیں، جن کے جسم کے لیے زرہ نہیں تھی۔ کس طرح تیار کرتے تھے؟ عباس روتے جاتے تھے، زرہ لالا کے تبدیل کرتے جاتے تھے۔ آقا ان کے لیے کوئی زرہ نہیں ہے، ان کی جسامت کے مطلب کوئی خود نہیں ہے۔ حضرت قاسم کے مسئلے میں بھی یہی ہوا، کوئی خود نہیں ملا، 13 سال کا بچہ، کوئی خود نہیں ملا، کوئی زرہ نہیں ملی 13 سال کے بچے کے لیے۔ اللہ اکبر، حضرت عباس کے مصائب میں تیار کیا۔ شہزاد آئے، مامو جان، آقا مولا ہمیں اجازت دیجیے، جاؤ پہلے اپنی ماں سے خدا حافظ کرو۔ دونوں شہزادے گئے ماں کے پاس پہنچے. ماں نے دیکھا ماشاءاللہ خدا تمہاری جوڑی سلامت رکھے. دیکھو ساتھ جا رہے ہو تو ساتھ ہی اپنے دادا علی کی خدمت میں, اپنے نانا علی کی خدمت میں پہنچنا. دیکھو جدا نہیں ہونا بیٹا, ایک دوسرے کو تنہا نہیں چھوڑنا. ماں سے وعدہ لیا, جا رہے تھے, ماں نے روکا, بیٹا واپس آؤ. جی مادر گرامی حکم کیجئے. کہا کہ ایک وعدہ اور کرتے جاؤ. جی مادر کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھو کبھی فرات کی طرف رخ بھی مت کرنا. اللہ اکبر, فرات کی طرف دیکھنا بھی مت. مادر آپ سے وعدہ ہے. کہا کہ شیر نہ بخشوں گی. بس ارجن گرمی بچے گئے. دادے شجاعت لی, حملہ کیا. تین دن کے بھوکے پیاسے بچے کتنا لڑیں گے. بس ایک دفعہ آواز آئی آن کر محمد کی, مامو جان ہمارا آخری سلام قبول کرو, مولا ہمارا آخری سلام قبول کرو. بس ارجن کے مختصر کر رہا ہوں, وقت پورا ہو گیا. ایک دفعہ امام پہنچے لاشوں پر, دیکھا بچے جا بلب ہیں. امام نے حکم دیا, لاشوں کو اٹھایا گیا, خیمے میں لا کے رکھا گیا. اب خیمے میں لا کے ماں کو بلانا بہت سخت ہے حسین کے لیے. اللہ اکبر, دو مرتبہ حسین اس منزل سے بڑی اذیت سے گزرے ہیں. ایک اون محمد کے لاشے پر بہن کو لانا, ایک علی اصغر کے لاشے کو رباب کو دکھانا. اللہ اکبر. بس عزادارو ماں کو بلایا, ماں آ گئی, دیکھا شہزادے شہید لیٹے ہیں, درمیان میں بیٹھ گئی, اپنے ہاتھ کو اون کے سینے پر رکھا, ایک ہاتھ محمد کے سینے پر رکھا. جزاک اللہ, میں تم سے راضی ہوں, تم نے مجھے سرخرو کر دیا. یہ ایک مصائب ہیں. ایک مصائب اور حوالہ دیتا ہوا گزر جاؤں. جب زندان شام میں والیوں کو ان کے سر دیے جا رہے تھے, ایک ایک عورت آتی تھی, اپنے وارث کا سر لیتی تھی اور اس پہ گریا اور بین کرتی تھی, نوحہ کرتی تھی. عزیزانی گرامی, ایک عورت نے دیکھا قید خانے کے کونے میں دو شہزادوں کے سر رکھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر, دو سر رکھے ہیں جن پہ رونے والا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. اس نے پوچھا, ارے کیا ان بچوں پہ رونے والا کوئی نہیں ہے؟ ماں مر گئی ہے. بس یہ سننا تھا. بی بی زینب نے کہا, ایسا نہ کہو, ارے ان کی ماں میں ہوں, لیکن میں نے اپنے حسین پر نثار کر دی.